أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج فروری 1970 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم میں جو آیا جلیلہ سابقہ درس میں پیش نظر تھی اسی کے تسلسل میں، بلکہ اسی آیت سے ہی آج پھر درس شروع ہوتا ہے. 22:52 22:52 سورہ الحج کی آیت 22 ہے. جیسا کہ میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا یہ آیت ایک طرف اس کا غلط مفہوم اس سب کچھ کرنے کا ذمہ دار ہے جس کی بنا سے خدا کا بھیجا ہوا یہ دین آج کے مذہب میں تبدیل ہو گیا ہے، اور دوسری طرف اس کا صحیح مفہوم اگر یہ امت چاہتی ہے کہ دوبارہ اسی دین پہ آ جائے تو اس کا مدار اس آیت یا اس ضمن کی دیگر آیات کے صحیح مفہوم پر محفوظ ہے. تو جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو یہ آیت بڑی اہم ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے پچھلی دفعہ پورا درس اس پہ صرف کیا اور وہ بات ختم نہیں ہوئی. آج بھی اسی کے تسلسل میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے. آیت میں پھر دوہرا دوں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فیمسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. اے رسول، تم سے پہلے جتنے رسول نبی ہم نے بھیجے ان کے ساتھ یہ ماجرا گزرا. اب میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ یا مفہوم، جب انہوں نے اذا تمنا کا مفہوم لیا، آرزو اور خواہش، تو مفہوم لیا کہ کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ گزرا ہو کہ اس کی آرزوؤں میں شیطان نے اپنی آرزوئیں ملا دی. کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا بلا استثناء، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا رہا معاذ اللہ. جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی ابلیس یا شیطان کے چیلنج کا ذکر ہے، یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسے کہا ہے کہ جا جو تو تیرا جی چاہے پر دیکھ بنی آدم کے ساتھ میرے مخلص بندوں پر تیرا کسی قسم کا کوئی غلبہ داؤ قابو نہیں چل سکے گا. خود ابلیس نے یہ چیز کہی. اس آدم کی بنا پہ مجھے تو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، اب تم دیکھ تو میں بنی آدم کے ساتھ کیا کرتا ہوں. بجرگ تیرے مخلص بندوں کے خود اسے اعتراض تھا. تو خدا کے ہاں مخلص بندے جو ہیں ان پہ نہیں ابلیس کا تو کسی قسم کا تسلط بندہ ہو سکتا. کہ جائے کہ انبیاء اور رسول اور اس کے اوپر بھی اثر اتنا کہ ان کی خواہشات و آرزوؤں میں شیطان اپنی آرزوئیں ملا دیتا تھا، اور پھر یہ کہ کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ساتھ یہ نہ بیتی ہو. اب سوائے اس کے کہ آدمی سر پیٹ کے بیٹھ کے کیا کرے عزیزانے کا، وہ یہ کر دیتا تھا اور پھر اس نبی اور رسول میں خود نہیں معاذ اللہ یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ یہ وہ پہچان لے کہ یہ بات جو ہو خدا کی طرف سے نہیں یا میری اپنی بھی نہیں، بلکہ یہ تو شیطان نے ملا دیا ہے. خدا کو وہ منسوخ کرنی پڑتی تھی جو شیطان ملا دیتا تھا. تو پہلی چیز تو یہ دیکھیے, بہرحال اس پہ تو زیادہ وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب دوسری طرف آئیے, جو صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا میں نے عرض کیا تھا پھر دوہرا دوں, انبیاء کرام کی وفاقت سے اصولی اعتبار سے دین ایک ہی تھا جو شروع سے آخر تک آتا رہا, لیکن اس نے کہا یہ ہے کہ پھر ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی کے چلے جانے کے بعد اس کی وحی میں, اب وہ شیاطین ہیں جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے, جو کچھ ایسا کرنے والے ہیں وہ شیاطین ہیں اور وہ اس کے اپنے ہی نام لے گا یہ کچھ کیا کرتے تھے, کوئی دوسرا یہ کچھ کرتا تو فوراً پکڑا جاتا. وہ آتے ہی اسی نقاب میں تھے, اسی پردے میں تھے, اسی بہروپ روپ میں تھے کہ وہ کرتے یہ تھے. انہی کو شیاطین کہا ہے اور قرآن نے تو مختلف مقامات پر شیاطین کہا ہے ان لوگوں کہ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ نبی کی تلاوت کردہ جو وحی ہوتی تھی اس میں تاریخ کر دیتے تھے, اس میں ملا دیتے تھے اپنی طرف سے. تو اس کے بعد پھر ایک خدا کا دوسرا نبی آ جاتا تھا, وہ جو کچھ اس طرح سے اس میں آمیزش کی ہوئی ہوتی تھی خدا کی وحی کی بنا پہ اس آمیزش کو الگ کر دیتا تھا اور دین کو اپنی اصلی خالص حقیقی شکل میں پھر پیش کر دیتا تھا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ, ہی کتنا صاف ہے یہ. اور اس طرح سے خدا اس کو منسوخ کر دیتا تھا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا, پھر یہ ہوتا چلا آ رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, پھر سن لیجئے کہ ہوتا کیا تھا. ایک نبی کی وحی میں یہ کچھ ملایا جاتا تھا, دوسرا رسول اس کے بعد پھر آتا تھا خدا کی طرف سے, وہ اس جو کچھ آمیزش اس میں کی ہوئی ہوتی تھی اس کو صاف کر کے دین کو اپنی منزہ شکل میں پھر دنیا کو دے دیتا تھا. ایک رسول آیا کرتا تھا, ایک نبی آیا کرتا تھا, اور حضور تو خاتم النبیین ہے, آپ کے بعد تو آنا ہی نہیں کسی. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سلسلہ پہلے تو بتا دیا اور کہا خدا نے یہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ یہ ہوتا رہا. اس نبی کے ساتھ بھی اگر یہ ہوا بعد میں تو پھر کیا ہوگا. خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. اس سے پہلے کی کتب سابقہ میں کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے جو قرآن میں یہ ہے, ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. تو بڑی بات ہو گئی کہ اب اس کے اندر وہ شیاطین جو اپنی طرف سے کچھ ملا دیا کرتے تھے وہی میں, تو اس کے اندر تو ملانے کی گنجائش رہی نہیں ہے, گنجائش نہیں, امکان ہی نہیں رہا. جب خدا حفاظت کا ذمہ لے لے تو پھر کس کی مجال ہے کہ اس کے اندر کچھ ملا دے یا تعریف کر دے. یہ کچھ اگر ہو جائے تو اس آمیزش کو الگ کرنے کا تو کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا, کیونکہ رسول نے آنا ہی نہیں. اس لیے اس کے تو امکان ہی سے انکار ہو گیا. اب یہ جو ملانے والے تھے وہ تو بعد میں ہی آ سکتے تھے, اب انہوں نے اس کے لیے نئی نئی تدابیر سوچی. ایک
قرآن کے اندر میں نے جیسا گزارش کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں لا سکتے تھے. اور یہی ہے وہ چیز جس کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے عرض کیا تھا, اسے پھر دوہرا دوں کہ اس کے بعد سازش یہ ہوگی کہ اس کے اندر تو نہیں کچھ ملایا جائے گا لیکن کیا وہی کچھ جائے گا جو پہلے کیا کرتے تھے. کتاب یہ محفوظ رہے گی, میں نے عرض کیا تھا کہ کیا کچھ کیا گیا تھے, پھر دوہرا دوں پانچ چار چیزیں جو میں نے عرض کی. پہلا عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ اس قرآن کے اندر سے 500 آیات منسوخ ہیں, ملایا نہیں, اتنی آیتوں کو نکال تو دیا نا اس نے, یعنی قرآن کے اندر کچھ کرنے کی تو ضرورت ہو نہیں سکتی تھی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا. ان آیتوں کو قرآن میں سے نکالا نہیں, وہ منسوخ تلاوت نہیں ہے جسے یہ کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں, وہ پڑھی جاتی تھی لیکن ان کے احکام منسوخ ہو گئے. تو اتنا حصہ قرآن کا, یعنی 650 آیات ساری احکام کی قرآن میں ہیں, تو یہ جو آیات وہ ناسخ منسوخ کی وہ بتا رہے تھے نا, وہ انہی کے متعلق تھی, حقائق کے متعلق, ماباد الطبیعیات کے متعلق کو منسوخ کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی, ضرورت ہی نہیں تھی. بات تو ساری احکام میں ہوتی ہے نا کہ یہ حکم منسوخ ہے, تو اس میں سے اتنے تو احکام منسوخ کر دیے. اچھا جی, پھر اس کے ساتھ یہ اضافہ ہوا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کے اندر داخل نہیں ہیں لیکن وہ ہیں وہی قرآن کا حصہ ہے, اندر نہیں شامل اس کے ہوں, وہ پڑھی نہیں جاتی, حکم انہی کا چلتا ہے. تو اب قرآن کے اندر وہ نہیں داخل ہوئی, وہ دیکھیے نا وہ جو بات تھی کہ وہ قرآن میں رسول کی وحی میں کچھ شامل کر دیتے تھے تو اس کے اندر شامل نہیں ہوئی, لیکن فرق کیا پڑا, باہر رکھی گئی. حکم ان کا چلتا ہے. عزیزہ مہمان, بڑے غور سے سنیے گا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں, آج سینے میں میرے درد دوا ہوتا ہے, آج ہی نہیں ہوتا, میرے سینے کو کچھ عمر بھر اسی درد نے چلنی چلنی کر دی کہ ہوا کیا اس عمر کے ساتھ. قرآن کی حفاظت کے دعوے کے باوجود جو خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے, ہوا کیا اس امت کے ساتھ, یہ جو چیز کہی گئی ہے کہ کسی نبی اور رسول کی, جو نبی اور رسول آیا اس کے ساتھ یہ جیتی, یہ چیز تھی جس کے متعلق کبھی ذہن میں نہیں آتا تھا. ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ یہی بیتے گا, قرآن سے باہر ہیں, حکم قرآن. یہ کہا گیا کہ حضرت عمر سے, رضی اللہ عنہ نے کہا, انہوں نے کہا بابا یہ آیتیں ہم پڑھتے تھے رسول اللہ کے زمانے کے اندر, یہ اس قرآن میں ہے نہیں. تو وہ خلیفہ وقت بھی تھے, لوگوں نے کہا یہ کہ صاحب نہیں ہے تو آپ اس میں شامل کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, مجھے تو انڈارا لگتا ہے, لوگ کہیں گے کہ صاحب عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا. تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا جائے, وہی ہے یہ, داخل تم کرتے نہیں ہو. کہنے لگے ٹھیک ہے, اس کے اندر داخل نہیں ہم کرتے, حکم انہی کا چلے گا. عقیدہ نے مان, یہ ہے آپ کی تاریخ. اور چلتا ہے چل رہا ہے ان کا حکم آج تک. بات قصہ قرینہ نہیں ہے, قرآن کے ساتھ یہی. پھر یہ سیدھا بیٹھا ہوا کہ قرآن جسے کہتے ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں, اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صورتوں کے معنی یہ نہیں ہے کہ پڑھنے کا لہجہ مختلف ہے. کہا یہ گیا کہ یہ آیت یوں بھی نازل ہوئی تھی اور یوں بھی نازل ہوئی تھی. یوں نازل ہوئی تھی وہ تو اس قرآن کے اندر آ گئی, اور جو یوں بھی نازل ہوئی تھی وہ اس کے اندر نہیں آئی, وہ باہر رہی. پھر بھی اس کے اندر کہتے ہیں دیکھیے نا کچھ داخل نہیں کیا گیا. بات تو اتنی کہنی ہے نا, وہ باہر رہیں. آپ نے اگر کوئی تفسیر یا کوئی ترجمہ, تفسیری ترجمہ جس میں نوٹ وغیرہ ہوں اگر دیکھے ہو تو اس میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ملے گا. لکھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن رضا سے بات نہیں بنتی تو بجائے اس کے کہ اپنا انتظام جو ہے اس کا اعتراض کریں, آگے آتا ہے کہ حضرت حضرت عباس میں یوں بھی آیا ہے. حضرت ابن عباس یوں بھی آیا ہے, فلاں صحابہ کی چرت میں یوں بھی آیا ہے, اور وہ جو یوں بھی آیا ہے نا وہ قرآن ہی بن جاتا ہے. کوئی آپ کو تفسیری ترجمہ یا تشریحی نوٹ یا کوئی تفسیر ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ نہیں لکھا ملے گا کہ یہ تو یوں ہے اس کا قرآن کی آیت کا حکم, لیکن فلاں صحابی کی صورت میں یوں کی آیا ہے. اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے, اسی دفعہ میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کو. کہ یہ کرت جو ہے جو قرآن کے اندر ہے مصحف عثمانی میں اس کی روح سے مدعا حلال حرام ہے, ہم بھی جیسے کہتے ہیں. یہ کرت جو آئی ہے اس کی روح سے وہ عین مطابق شریعت ہے. مطابق شریعت کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہی کرت صحیح ہے. یہ کرتیں جو باہر ہیں قرآن کے انہیں بھی صحیح کہنے والے کہیں گے قرآن میں تو یہ ہے نہیں. وہاں یہ شروع ہوئی کہ صاحب قرآن تو حضرت عثمان کے زمانے میں مرتب ہوا تھا, یہ جتنی یہ کرتیں ہیں جنہیں وہ صحیح اپنے ہاں کہہ رہے ہیں یہ اس میں داخل اس طرح سے نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کتاب الکافی ان کی اٹھا کے دیکھیے, آپ کو شروع سے آخر تک یہ ملے گا لکھا ہوا کہ یہ آیت قرآن کی اصل میں فلاں امام نے یہ فرمایا کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی. یہ آیت دراصل یوں نازل ہوئی. اور ان کی فکر کا, ان کے احکام کا مدار ان آیات پہ ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ یوں بھی نازل ہوئی. ان سے کہیے آپس میں لٹھم لٹھا ہزار برس سے ہوتے چلے آ رہے ہیں, ان سے کہیے تو یہ کہتے ہیں کہ کرت فلاں میں یوں آیا ہے. وہ سیدھی سی بات کر دیتے ہیں کہ یوں نازل ہوا تھا دراصل. یہ دونوں پہ مانتے ہیں کہ اس میں عثمانی مصحف میں جو مروجہ قرآن ہے اس میں یوں آیا, لیکن قرآن کی سیرت میں یوں آیا ہے وہ بات تو وہیں چلی گئی. وہ کہتے ہیں کہ نازل ہی یوں ہوئی, قرآن نازل کا میں نے وہ کہا تھا نا کہ بڑی اہم مثال جو وہ جس بنا کے اوپر وہ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسی آیت کے متعلق یہ کہا گیا نا کہ مار صلی من قبل کا من رسول ولا نبی اذا کہ تم سے پہلے کوئی رسول یا نبی ایسا نہیں بھیجا جس میں یہ نہ ہوا ہو. تو انہوں نے کہا کہ قرت حضرت ابن عباس نے یہ ولا من رسول ولا نبی ولا محدث یہ آیا ہے. تو خدا کی طرف سے رسول بھی آتے تھے, نبی بھی آتے تھے, محدث بھی آیا کرتے تھے. اور یہ عقیدہ آپ کے ہاں چلا آ رہا ہے عزیز الرحمان, اس درس میں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ورنہ میں یہ عرض کروں. یہ جو ہے محدث والی بات وہ جو ہے نا شیعہ حضرات کی کافی اس میں یہ چیز ہے شروع میں آ, اور سنی شروع سے مانتے چلے آ رہے ہیں کہ محدث بھی آتے ہیں خدا کی طرف. جس نے بھی جو ابتدا کی تھی ہمارے پنجابی نبی نے تو اس نے ابتدا میں یہی کہی تھی کہ یہ محدث ہے, اور اسے کہا کہ صاحب مامور من اللہ تو رسول ہوتا ہے, نبی اس کا نام ہوتا ہے, یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ ابن عباس کے اندر تمہارے یہاں لکھا ہوا ہے محدث, اس کے اندر تیسرا لفظ, یعنی اس کے اندر تیسرا لفظ محدث. محدث نہیں محدث, حدیثیں بیان کرنے والا محدث وہ تو عام ہوتے ہی ہیں, یہ محدث ہے خدا کی طرف سے خبریں پانے والا تو نبی ہوتا ہے. اس میں یہ بھی تھا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نازل یوں ہوئی تھی اور یہ بگاڑ کے اس طرح کر دی گئی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو یہ مصنف عثمانی میں یوں آیا ہے, ایک شیر نظر ابن عباس کی یوں بھی آئی ہے. سنتے جا رہے ہیں اور آج یہ فتوا نازل ہو گیا مودودی صاحب کی طرف سے کہ یہی جن کو یہ کہتے ہیں نا مختلف طرح سے, انہوں نے کہا کہ قرآن در حقیقت نازل سات زبانوں میں ہوا تھا عربوں کی, خدا نے بھی سات میں نازل کیا, رسول اللہ نے سات زبانوں میں لیا. پہلے دو خلفاء کے زمانے میں وہ سات زبانوں میں رہا, حضرت عثمان نے ان میں سے چھ زبانوں والے قرآن کو اپنی مرضی سے دلا دیا, صرف ایک زبان والا باقی رکھا جو آپ کے پاس ہے. اور معلوم ہی نہیں وہ چھ زبانوں والا جو تھا ان میں کیا کیا اچھے. چل بس حاطب ہے عہدہ غائب سن رہے عزیز الرحمان, ہم سے بیتی کیا ہے, آج یہ چیز کہی جا رہی ہے. کئی دفعہ یہ چیز کا تجربہ میں آتی تھی کہ اس قسم کے باطل عقائد جو تاریخ میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس قسم کے لوگوں کو کیسے ضرورت ہو گئی کہ یہ چیزیں جو تھے انہوں نے پھیلائی اور یہ دعویٰ کیا. کسی آپ حیران ہوں گے کہ آج یہ شخص یہاں بیٹھا ہوا یہ کر رہا ہے, پورے پاکستان میں ہی لے لیجیے, عالم اسلام میں سنا لیجیے, کسی ایک شخص نے آواز نہیں اس کے خلاف اٹھائی کہ کیا کہہ رہے ہو. کل کو یہ سند ہو جائے گی ان کے ہاں سکوت علماء جو ہے وہ بھی تائید ہوتی ہے کہ ایک مفسر نے, اور وہ تو ان کا مقام تو امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ جیسا بتایا جا رہا ہے نا کہ اس نے یہ چیز کہی اور سکوت علماء, کسی شخص نے اس کے خلاف نہیں کہا, جو کہنے والا تھا اس کو علماء نے کافر قرار دے دیا. زبانی نہیں کہا, لکھ کے لیے موجود ہے. چلیے سر, ہزار ہزار اعظم باللہ کے ساتھ کہتا ہوں اللہ میاں سے کہ کرتے رہیے حفاظت اس کے الفاظ. اور آگے بڑھے, اتنے سے تو بات ختم ہو جاتی تھی, پھر کیا کیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد یہ احادیث جمع کرنے والے حضرات ایران سے آئے, پوری سہایہ سطح جسے آپ کہتے ہیں سنیوں کے ہاں حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں گنی جاتی ہیں, چھوں کے جامع ان حدیث جو تھے وہ ایرانی آئے. یعنی عرب میں کوئی شخص بنو امیہ کا عربوں کی سلطنت کا زمانہ تھا, یہاں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے یہ کیا ہو. مجھے کسی کی نیت و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے, مجھے کیا واسطہ ہے اس سے. تاریخ کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. جس سے ذرا پہلے امام مالک کا ایک موقع ہے, انہوں نے جمع کیا تھا, ایک تو اس میں حدیثیں بہت کم ہیں, وہ بھی ہر سال اس میں سے کم کرتے جاتے تھے, 600 سے تقریباً 300 رہ گئی تھی. اور انہوں نے صرف اس میں لکھا یہ ہے کہ مدینے میں جو صحابہ ہیں ان کا عمل یوں ہے, اس میں اتنا ہی ہے لکھا ہوا, لیکن بہرحال وہ ان سے پہلے بھی ہیں. اور وہ ایک عرب, حالانکہ وہ بھی یمنی تھے لیکن بہرحال عرب تھے, وہ معتبر تو تھی, سایہ سطح میں شامل ہی نہیں کیا گیا. بہرحال یہ آئے, ٹھیک ہے جی, اپنے طور پر انہوں نے ایک اہم کام کو اہم سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جتنی باتیں لوگ کرتے تھے اس زمانے میں, ان کو انہوں نے اکٹھا کیا, چنا. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اسی دور میں کس قدر یہ وضی بناوٹی حدیثیں عام ہو چکی تھی, اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیے کہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے 600,000 حدیثیں ملی, جن میں سے انہوں نے کچھ 3,000 کے قریب جو تھی وہ اپنی وہ جانے وہ اپنی کتاب میں درج کی ہیں, باقی انہوں نے کہہ دیا یہ سب ضعیف اور وضعی مسترد ہیں. ذرا نسبت لگائیے, 600,000 میں سے کوئی 3,000 کے قریب ہو, 2,700 کے قریب ہی ہے مقررات کو چھوڑ کر, اور باقیوں میں سے آپ چھوڑ دیکھ لیجیے. ہر ایک نے ان میں سے کہا مجھے 1,000,000 ملی, مجھے 1,000,000 ملی. یہ ایک فرد کی اپنی ذاتی تصویر تھی نا, جس کی بنا پہ انہوں نے اتنے کو اچھا سمجھ کے چن کے رکھ لیا. خدا کی طرف سے, اس کے رسول کی طرف سے تو سمجھ کوئی نہیں تھی. چلیے صاحب اچھا ہے, کچھ چیزیں یہ جمع ہو گئی, صحیح بھی ہوں غلط بھی ہوں. مقام ان کا یہی ہے نا کہ حضور کی وفات کے 250 سال بعد کسی شخص نے انفرادی طور پر ان باتوں کو جو اس زمانے میں لوگوں کی زبان رد تھی اور وہ کہا جاتا تھا کہ حضور نے ایسا کیا, حضور نے ایسا فرمایا, ایسا کسی نے جمع کر دیا. یہی مقام دے سکتے ہیں نا تم. مقام ان کو یہ دیا گیا کہ نہیں سر, مثل ماہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے, مثل قرآن جس قرآن نے تحدی کی ہوئی ہے, یہ چیلنج دیا ہوا ہے ایک مقام سے نہیں 5-6 مقامات میں, کہ ان سے کہو کہ دنیا بھر کے جتنے بھی تمہارے ہاں کے بڑے بڑے دانشور ہو سکتے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کی ایک صورت کے برابر, 10 آیتوں کے برابر, ایک آیت کی مثل دوسری بنا کے بتا دیں مثل اس کی. کہا کے ساتھ قرآن نے تو یہ تحدی کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو یہ کہا تھا کہ انسان ایسا بنا دے, یہ تو وہی ہے. یعنی یہ روایات ساری جو ہے یہ وہی ہے, وہی تو قرآن میں ہے. کیونکہ وہی کی دو قسمیں ہیں, ایک قرآن کے اندر وہی ہے جو پڑھی جاتی ہے, ایک باہر اس کے وہی ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ بھی وہی. اچھا جی, یہ تو قرآن کے احکام ہو گئے, پھر تم کہتے ہو اس کے مثل وہ ہے, کچھ ان کے احکام ہو گئے, چلیے الگ الگ ان کو رکھیے. کہنے لگے اتنی سی بات ہی نہیں ہے, اور 500 تو آیتیں منسوخ کی تھی. پہلا جو عقیدہ تھا منسوخ کا, اس میں تو پھر یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کو منسوخ کر رہی ہے, اگر کہ وہ بھی خدا نے نہیں کہا میری یہ آیت خدا میری آیت کو منسوخ کرتی ہے, ان کا ہی اپنا فیصلہ تھا. لیکن بہرحال تھا تو اتنا, اب یہ ہوا کہ یہ جو ان مجموعوں کے اندر احادیث ہیں وہ احادیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں. ہاں دیکھیے, ہم نے ملایا تو کچھ نہیں قرآن میں, یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ ملا دیا کرتے تھے رسول کی وحی کے اندر, اس کی تلاوت کردہ وحی کے اندر شیاطین ملا دیا کرتے تھے. دوسرے مقام پہ بتایا ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کس قسم کی باتیں تھیں جو ملا دیا کرتے تھے. سورہ انعام 6:113, یہاں بھی ہے نا کہ وہ کوئی رسول یا نبی نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ ماجرہ نہ گزرا ہو. وہاں یہ ہے کہ وہ قزانے کا جالنا لے کل نبی ادو شیاطین ان سے ون یوں ہی باد ہم الاباد ذخر و فل قول غرور. ہر نبی کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ شیاطین, شہری شہرائی کیا کرتے تھے, ایک دوسرے سے چپکے چپکے. یہاں یہ ہے اصل چیز, دوستوں کے لیے پودے ہوتے بڑی ملما ساز دلکش وضع کردہ باتیں دھوکہ دے دینے والی. یہ باتیں تھیں کہ وہ ملایا کرتے تھے. ہر واز میں آپ دیکھیے نا کس قدر وہ داستانیں ہوتی ہیں, کس قدر دلکش ہوتی ہیں, کس قدر نگاہ فریب ہوتی ہیں, کس قدر ان میں چاہتی ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیر داستان کے لیے. یہ قرآن کی جو ہے نا اس کا رخ رکھتا ہے زیر داستان کے لیے. جھوٹے نگوں کی مینا کاری جسے اقبال نے کہا, یہ زخرف کے معنی یہ ہوتے ہیں جھوٹی چمک, جھوٹی چمک کی باتیں فریب دینے کے لیے ضرور یہ کیا کرتے. انہیں ملایا اور مقام نے یہ دیا کہ یہ روایات جو ہیں یہ قرآن کی آیات کو منسوخ کر سکتی ہیں اور یہ بھی قصہ ماضی نہیں ہے جسے آج آپ شریعت کا قانون کہہ رہے ہیں اور جو رائج ہے آپ کے ہاں اس میں ایسے احکام ہیں قرآن کے جنہیں ان روایات نے منسوخ کیا ہوا ہے اور وہ احکام شریعت وہ ہیں جو ان روایات کے ہیں قرآن کی آیت کے خلاف جاتے ہیں کراچی کے تھے علامہ صاحب جل وہاب صاحب عالمن میرے خلاف جو انہوں نے لکھا تھا اتنا انکار حدیث اس میں بڑے فخر سے یہ بات لکھی ہوئی کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کو منسوخ کیسے کر سکتی ہے کہا کہ یہ سب سمجھا ہی نہیں ہے یہ حدیث کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ وہ قول رسول ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے قول رسول کہنے کے اعتبار سے تو قرآن بھی تو ہم نے رسول اللہ کی زبان سے ہی سنا تھا اس اعتبار سے ہم حدیث کو اقوال رسول کہتے ہیں ورنہ وہ وحی تھی تو ایک وحی نے دوسری وحی کو منسوخ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کہنے لگے سند یہ دیکھ لیجئے کہ حکم یہ جو ہمارے ہاں حکم چل رہا ہے قرآن کی آیت کا نہیں چل رہا حدیث کا چل رہا تو قرآن کا جو حکم وصیت کا ہے اس کے ذمن میں اس نے نکوٹ کیا تھا کہ چل رہا ہے وہی تو بتائیے اب کیا انکار کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پہلے تسلیم کر لیجئے گا کہ وہ دو وحییں تھیں ایک اندر قرآن کے ایک باہر ایک وحی نے دوسری وحی کو منسوخ کر دیا اور حکم اس وحی کا چل رہا ہے تو باہر چلی آ رہی ہے یعنی پہلے یہ چیز تھی کہ وہ آیتیں کچھ باہر رہ گئی ہیں حکم ان کا چل رہا ہے اب آگے بات چلی کہ آیتیں بھی نہیں یہ جو روایات ہیں یہ نہیں ہیں قرآن سے باہر یہ قرآن کے احکام کو منسوخ کر دیتی ہیں حکم ان کا چل رہا ہے چنانچہ یہ مولانا اسماعیل مرحوم گجرانوالے والے انہوں نے لکھا تو تھا معذوم صاحب کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ مسلم اور بخاری کی تمام احادیث کے متعلق یہ اہل حدیث جو ہے وہ ان دونوں کتابوں کو صحیحین کہتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث کے متعلق قطعی فیصلہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں رسول اللہ کی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ ان میں سے کسی ایک حدیث کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ وہ انکار جو ہے وحی کا انکار آج آپ یہاں کھڑے ہیں اور یہ ہماری ہزار سال کی تاریخ ہے اب یہاں تک تو معاملہ تھا قرآن کی مختلف شرطیں چلیے وہ بھی خدا کی طرف سے وہی تھی رسول اللہ کی قرآن کے اندر نہیں آئی باہر رہ گئے قرآن کی آیتیں قرآن میں داخل نہیں ہوئی اگر تمہیں کیا قول قرآن سے باہر رہ گئے احادیث رسول اللہ وہ ان کی مثل وحی کی، دوسری وحی کے لیے وہ بھی خدا کی طرف سے رسول اللہ، تو خدا اور رسول تو تھے نا درمیان میں. لیکن خدا کی طرف سے جو وحی تھی متفقہ عقیدے کے مطابق، وہ تو یوں ہی ان کے کہنے کی روح سے ہی قرآن میں آ گیا ہے، قصہ دوسرا حصہ آ گیا ہونا حدیث کے مجموعوں میں، وہ مجموعے بھی ہو گئے مکمل، یہ بھی ہو گیا مکمل، تھوڑا مک گیا. اب اس کے بعد آگے یہ ذاتیں کیسے ہوتا ہے؟ ختم نبوت نے مور لگا دی، نبی اور رسول آ نہیں سکتا. نبی اور رسول، نبی یا رسول جسے میں کہتا ہوں، پہلے سوچیے یہ ہوتا کیا تھا. قرآن کریم نے خود یہ انسان کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے اسے علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے انسانوں، علم حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے سامنے مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کسی استاد سے تعلیم حاصل کرنا ہے، یہ ذرائع ہے نا علم کے. اس میں انسان اپنی محنت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تجربے مشاہدے سے نتائج تک پہنچتا ہے، انہیں آگے منتقل کرتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں تاریخ کی روح سے علم آگے چلتا ہے. یہی ذرائع ہے نا انسان کے پاس. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک استثناء ہوئی تھی اور وہ عظیم انقلاب تھا. وہ استثناء ہوئی تھی کہ خدا کی طرف سے کسی ایک برگزیدہ فرد کو براہ راست کچھ علم ملتا تھا، جس میں اس کے مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ، غور اور فکر، اپنی محنت کا، کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. جسے آبجیکٹو ریئلٹی کہا جاتا ہے، خارج سے ایک حقیقت تھی، وہ قلب نبوی میں اتاری جاتی تھی. یہ بالکل ایکسیپشنل چیز تھی. یہ جو ایکسیپشنل ذریعہ تھا وحی کا، جسے یہ چیز عطا ہوتی تھی، اسے نبی یا رسول کہتے تھے. خدا کی طرف سے براہ راست کچھ علم ملنا، ختم نبوت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ذریعہ علم ختم ہو گیا. اس میں وہ خاتم کی تے کی زبر یا تے کی زیر کا سوال کوئی نہیں. عزیزان من، اسے اچھی طرح سمجھ رکھیے، یہ ایکسیپشنل استثنائی ذریعہ علم جو تھا، جو مخصوص تھا انبیاء کے لیے، یا جسے ذریعہ خداوندی کہا جاتا ہے، ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ یہ ذریعہ علم ختم ہو گیا. اگر کوئی حضور کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے خدا کی طرف سے اس طرح، بغیر اپنے کسب و ہنر، محنت، مشقت، مطالعہ، مشاہدہ، تجربے کے بغیر خدا کی طرف سے براہ راست کسی علم ملنے کا، وہ وہی چیز ہے کہ جسے آپ نبوت کہتے ہیں، وہ جو وہی خدا کی طرف سے ملتی، وہ جو ختم ہو گئی تھی. جو یہ کہتا ہے کہ یہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ذریعہ علم ختم نہیں ہوا. یہی تو ختم نبوت کا انکار. اور اس عقیدہ کی ابتدا تاریخ ہمیں جو بتا رہی ہے، شروع سے ہی ہو گیا, بعد کی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے میرا تعلق کسی بدنی فرقے سے نہیں, مجھے تو تاریخ بیان کرنی ہوتی ہے. شیعہ حضرات کا جو عقیدہ امامت ہے وہاں سے اس کا آغاز ہو, امام ان کے ہاں ہے ہی ہی, خدا کی طرف سے براہ راست اس کو علم ملتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں کا عقیدہ ہے. ان کے ہاں کا عقیدہ ہے, وہ اسے مانتے ہیں. میں تو اس تناظر میں یہ عرض کر رہا ہوں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے کہ وحی یا نبوت جو تھی اس کا تصور, اس کی ڈیفینیشن یہ تھا جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. وہاں سے یہ چیز ہوئی, اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں آپ اگر آپ تو وہ الکافی موجود, اور ان کے ہاں چار کتابیں ہیں, جیسے ہمارے ہاں چھ کتابیں یہ حدیث کی گنی جاتی ہیں, ان کے ہاں چار ہیں. اور وہ اس لیے معتبر ترین وہ یہ ہے کہ وہ روایت سوائے اپنا علم کے کسی اور کی روایت نہیں قبول کرتے, اس لیے ان کے ہاں وہ بڑی معتبر ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ معتبر جیسے بخاری سنیوں میں ہے الکافی ہے, اسے آپ دیکھ لیں. امام کی یہی ڈیفینیشن امامت کے معنی ہے, وہاں یہ ہے کہ جہاں سے محمد کو یہ علم ملتا تھا وہیں سے امام کو علم ملتا, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے کہ وہ کرت میں محدث آیا ہے, یہ بھی وہی چیز ہے, سند اس کی یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہاں یہ تھا. وہ شیعہ ہو گئے, اور آپ کو معلوم ہے کہ سنی الارغام ان کے خلاف خراب اٹھے ہوئے ہیں ہزار برس سے, اور بین ہی یہی عقیدہ آپ نے آ لیے ہوئے. کہ محدث بھی پیدا ہوتے ہیں خدا کی طرف, مامورین من اللہ جن کو یہ اولیاء کرام کہتے ہیں, الفاظ بدلے ہوئے, وہاں امام ہے. انہوں نے یہ امامت جو تھی یہ تو وہاں تک رکھی, اور یہ آپ حیران ہوں گے یہ جھگڑا چلا آ رہا ہے ہزار برس سے. سنی یہ ہے کہتے ہیں کہ نہیں, امامت کا عقیدہ وہ دین نہیں ہے, اسی پہ تو ہم جھگڑتے ہم نہیں, اور وہ کہتے ہیں اس سے انکار دین کا انکار ہے. امامت کے اوپر تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مامور میں اللہ سنیوں کے ہاں چلے آ رہے ہیں, وہی خدا کے ہاں سے براہ راست علم پانے والے. محدث جو ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ تو شیعوں کے ہاں کی تو اپنی روایت چھوڑ دیجیے, سنیوں کے ہاں تو یہ روایت حضرت ابن عباس کی ہے نا, جو سنیوں کے سب سے بڑے مفسر پہلے صحابہ میں سے ہیں. سیرت حضرت عباس میں یہ آیا ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں نبی اور رسول کے ساتھ محدث بھی خدا کی طرف سے آتے تھے. سلسلہ جو ختم ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے, وہ نبوت کا ختم ہوا ہے, محدثیت کا نہیں ختم ہوا. بدل لیا نام, ادھر امامت نبوت نہیں امامت, ان کے یہاں نبوت نہیں محدثیت. اچھا جی, پھر اس کے بعد یہ کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ان کے یہاں پیدا ہوا, مامور من اللہ ہوتا ہے. مامور کے من اللہ کے معنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور خدا سے اس کو یہ علم ملتا ہے. آخر الامر مہدی آخر الزمان, ان کا وہ عقیدہ کیا حضرات آپ نے آخری امام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں, سنیوں کے یہاں عقیدہ موجود ہے جی. مجھے ان الفاظ سے بات نہیں, بات صرف زیادہ کی وہی ہے, وہ ذریعہ علم جو استثنائی تھا, صرف انبیاء تک مخصوص تھا, وہ ذریعہ علم چلا رہا ہے اسی طرح سے. شیعہ حضرات میں تو اپنے ہاں وہ 11 امام جو ظاہر تھے, 12ویں امام جو غائب ہے, وہیں تک رکھی یہ بات, آگے سلسلہ نہیں ہے ان کے یہاں. یہ اتنا اچھی دستیاں ہے ان کی ہے, یہ جو اسماعیلیے جن کو آپ کھوجے یا بوہرے وغیرہ کہتے ہیں, میں ان سے کبھی نہیں آ رہا, لمبی تاریخ ہو جائے گی. ان کے ہاں کے تو امام چلے آ رہے ہیں ظاہر, اور ان کا ہر امام جو ہے اس کے متعلق یہی سیدھا ہے. یہ آغا تھا ان کے امام سے, اور اب وہ جو ان کے وہ پوترے ہیں کریم آ گیا, اب ان کا نام لیا. لیکن وہ جو اپنا اشلیہ ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ 12 اماموں کا کے قائل ہیں, آگے وہ ان کے قائل نہیں ہیں, یہ جو کہتے ہیں کہ چلے آ رہے ہیں. چلیے, انہوں نے تو 12 امہ تک بات ختم کی, انہوں نے بھی 12 کسی شاخ کے اندر اس کو محصور رکھا. سنیوں نے کہا کہ صاحب ہم تو اکثریت میں ہیں, ہماری سیٹ تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ صوفیہ کرام یا اولیاء اللہ جو ہیں انہیں اسی طرح سے براہ راست خدا کی طرف سے یہ علم حاصل ہوتا ہے, وہی نہیں کہا, اس کو الہام کہا, اس کو کشف کہا. اور ساری تاریخ آپ کی بھری پڑی ہے, تاریخ کیا بھری پڑی ہے, کتنے سوئٹ چکو تو جو سلیوں پتہ نہیں کتنے نکل آئے. اور وہ مزار جس سے ذرا سا بھی اس کا مجاور اونچا کر دے, ایک جھنڈی لہرا دے اور پاس والے وہاں ڈبڈگی بجا کے درست کر دیں, اس کا شمار ہو جاتا ہے. اور یاد نہ آپ ہزار کہتے رہیے یا دوسرے جو ہیں تقابط بھی تو پروفیشنل ہوتی ہے, وہ کہتے رہے کہ صاحب یہ تو بھنگی چرسی تھا ہمارے سامنے, یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ ملامتیاں ہوتے ہیں, یہ اگر آتا ہے یہ جان بوجھ کے یہ کچھ کرتے ہیں کہ دنیا ان سے نفرت کرتی ہے, ورنہ یہ بھی کتب ہوتی ہے.
اب ان کے ہاں تو ہر دور میں یہ جو اوپر اوپر سلسلہ دنیا کے سطح پورے ارض کی سطح پہ چلتا ہے نا, کوئی گورنر جنرل یا کوئی پریزیڈینشل سسٹم یا وزیر اعظم سے نیچے کمشنر ڈپٹی کمشنر گورنر یہ مجسٹریٹ یہ سارے کچھ, تو کہتے ہیں یہ سارے اسٹیج کے ایکٹر ہیں. اصل میں اسٹیج کے پیچھے ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سطح ارض کے نیچے ہے. یہ قبروں میں جس نے دیکھے ہوئے کتب اور ابدال اور اوتاد اور تمام صوفیہ اولیاء کرام, بہرحال ان سب کے متعلق یہ عقیدہ کہ انہیں خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے, وہی کا لفظ نہیں استعمال ہوا, نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان میں سے کوئی تھے جنہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی, اگرچہ اس کو دبا دیا گیا اور اسی انہیں کی وجہ سے یہ قادیانی نبی جو تھا غچک آ گیا. اس نے یہ سمجھا کہ انہیں جو کچھ نہیں کہا ان لوگوں نے تو مجھے بھی کچھ نہیں کہیں گے. ایسے ہیں جنہوں نے اس کا نام نبوت رکھا, صوفیاء اعظم نے شیخ اکبر ابن عربی محی الدین ان کا نام تو آپ جانتے ہیں کس مقام پہ آتا ہے. سرین کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی مقام سے علم حاصل کرتے ہیں جس مقام سے رسول اللہ علم حاصل کیا کرتے ہیں. اس کا فرق آیا ہے اخلاق کے سوال میں بھی ان لوگوں کے لیے سوال میں آیا ہے. یہ ٹھیک ہے رسول نہیں آ سکتا نبی آ سکتا ہے ان کے یہاں, یہ چیز یہ نئی بات نہیں تھی. تو اس میں یہ کہی یہ بھی اگر وہ جو پہلی چیز تھی نا پرانی احمدی اطب مجدد ملتحد محدث, یعنی وہ لفظ نبی اس میں نہ آتا اگر ہے تو مسلمان کچھ بھی نہ کہتے ہیں. یہ تو ہزار برس سے ٹالریٹ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے, ٹالریٹ کرتے ہوئے نہیں یعنی برداشت کرتے ہوئے نہیں چلے آ رہے تھے, تین آنکھوں سے اٹھا کے چلے آ رہے تھے ان لوگوں کو. وہ بھی اگر ولی اللہ یا معمور من اللہ یا محبت والی بات رکھی نا وہاں تک ہی اگر وہ رہتا تو مسلمان کچھ نہ کہتے. اب بھی ان کی دونوں فرقوں میں جو چلی آ رہی ہے آپس میں وہ فرق ڈبل یہ لاہوری اور ربی وہ اسی میں چلی آ رہی ہے نا, انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہاں تھی وہ جو غلطی کر گئی. یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. پھر ستے سارا تھا گل کہی نوی کہی تھی یہ تو آپ کی پوری تاریخ بن گئی. یہی کہا گیا تھا نا کہ خدا کی طرف سے براہ راست مجھے علم ملتا ہے, ساری تاریخ آپ کی بھری پڑی ہے. وقت پھر تھوڑا رہ گیا اور مجھے اب آنا ہے عزیزان میں اس مقام پر. آیت نے کہا یہ دیا تھا کوئی رسول نبی ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ یہ ماجرا نہ ہوا نہ وہ بیتی ہو کہ شیاطین نے اس کی ذہی میں خود نہ کچھ ملا دیا اور ہمارا طریق پھر یہ رہا یعنی خدا تعالیٰ کا فینت اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم. جو خدا ان کی ملاوٹ کو ان کی آمیزش کو دوسرے نبی کے ذریعے سے منسوخ کر دیتا تھا اپنی آیات کو محکم کر دیتا علیم و حکیم. اب یہاں ہم کھڑے ہو گئے آگے کہ وہ پہلا سسٹم جو تھا یہ جو چیزیں ہوتی تھی دین کے اندر ان کو منسوخ کرنے کا نفسہ کے معنی مٹا دینا ہو تو ان کو مٹا دینے کا الگ کر دینے کا. جو لوگ بھی نئے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے تھے وہ ایمان یہ ہوتا تھا کہ جو دین اب یہ کہے گا وہ دین خداوندی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اور اس میں آمیزشیں ہو گئی تھیں وہ مٹ گیا ہے. یہ ایمان ہوتا تھا نا, یہ تھا وہ طریقہ جس سے خدا مٹایا کرتا تھا شیاطین کی آمیزش کو. جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ طریقہ تو ختم ہو گیا, رسول تو اب آنا نہیں, اور جو قدم نبوت کے صحیح معنی میں قرآن کی روح سے ماننے والے ہیں ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ طریقہ جو تھا خدا کی طرف سے نہیں نہیں دے کے بھیجنے کا یا علم برائے راست دینے کا وہ قدم نبوت کے ساتھ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ یہ پھر یہ جو آمیزشیں دین کے اندر ہو گئی ہیں آپ کے ہاں ان کو منسوخ کس طرح سے کیا جائے, وہ طریقہ تو نہیں رہا. جنہوں نے یہ دعوی کی ہے کہ ہم دین میں سے یہ جتنی بھی چیزیں آمیزشیں ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے آئے ہیں, دین خالص دینے کے لیے آئے ہیں, وہ اس میں اور آمیزشیں کر دیں. یہ مجدد کا تصور اس لیے آیا تھا کہ 100 سال تک لوگ اس میں ملاتے رہے جو کچھ ملانا ہے, اللہ میاں بیٹھے تک دے رہے کوئی گل نہیں, ملائیے ملائیے 100 سنہار دی 1 لوہار دی, 100 سال کے بعد 1 مجدد گئی تھی. وہ خالص دین جو تھا نا وہ مجدد, وہ اس کی تجدید کے لیے آتا تھا. ابول کو ان سے پوچھیے 800 سال کے بعد تو گنائے تو صحیح ذرا, کوئی اپنے عقیدے پہ گناؤں گا تو اپنے عقیدے پہ گناؤں گا. وہ جو گنائے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ جو کچھ ملاوٹ دین میں ہوئی تھی وہ کون سی باتیں تھیں جو اس کے اندر سے انہوں نے الگ کی اور دین خالص جو تھا اس کو پیش کیا. ہر مجدد کے آنے کے بعد ایک نیا عقیدہ اور وضع ہو گیا, ایک نیا فرقہ اور وجود میں آ گیا. پھر یہ معمول میں اللہ آتے تھے, یہ کشف و الہام والے جتنے بھی آتے تھے, یہ کشف و الہام والوں میں کون سی چیزیں تھیں دین کے اندر جو احاطہ تعریف ہو چکی تھی, ملاوٹیں ہو چکی تھیں, ان کو الگ کرنے والی باتیں جو انہوں نے کی, وہ کون سے تھے جنہوں نے یہ کی؟ یہ تو سنو بال کی طرح جوں جوں آگے یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا, وہ برف کے گولے کی طرح یہ تو زیادہ سے زیادہ موٹا ہوتا چلا گیا. یعنی کوئی چھٹی صدی والوں کو اگر پہلے 500 صدی میں جو گزرے تھے انہی کے خلاف کچھ کہنا پڑتا تھا. آج ہم ہیں کہ ہمیں 1300 صدی میں جو گزرے ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا پڑ رہا ہے. اور وہ ان کے خلاف کچھ کہنے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ جائے کہ یہ 1300 سال کے بعد سائیں کوڑے شاہ کے خلاف بھی کچھ کہہ سکتے تھے. پھر عزیزہ نے من سوچنے کا مقام جنہوں نے تو اسی طریقوں کا تسلسل جاری رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجدد صحیح محدت صحیح اولیاء اللہ صحیح مامورین من اللہ صحیح کہ بہرحال انہوں نے آنا ہے وہ تو اسی کے اوپر مطمئن رہیں گے کہ وہی ہیں جو آ کے پھر یہ کچھ کر دیتے ہیں. جس عقیدے کا جس فرقے کا کوئی وہ آتا ہے وہ اس فرقے والے اس کے متعلق سمجھ لیتے ہیں کہ وہ یہ کچھ کر دیں پھر اس کی تکلیف شروع کر دیتے ہیں. یہ جو خدا نے یہ کہا تھا کہ خدا پھر یہ کرتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے ملایا ہوا ہوتا ہے دین میں اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو موکم کرتا ہے بڑے اہم لگتا ہے. سننا یوں کہ ملا ہو آیات ہی یہ آیات اللہ جو ہے ان کو ہی تحکیم ان کو محکم کرنے کی بات ہے اور یہیں سے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. طریق اس کا یہ ہے کہ یہ جو آیات اللہ ہے خدا کی آیات قرآن کے اندر اور آیات اللہ تو صرف ہی کے لیے ہے سر. ابھی تک یہ غنیمت ہے کہ انہوں نے یہ دعوی مختلف جو کیے ہیں الگ الگ نام تو ان کے رکھے ہیں آیات نام نہیں رکھا ان میں سے کسی نے بھی اپنے کسی ایک وحی کا یا الہام کا یا کشف کا. آیات خداوندی ویسے اپنے آپ کو آیات اللہ جو ہے یہ تو کہتے ہیں خدا کی نشانیاں مجسم لیکن یہ جو اپنے ہاں کا جو ان کا الہام کشف یہ ماموریت جو تھی آیات اللہ قرآن کی آیتوں کی طرح یہ تھی آیات اللہ تو وہی. تو طریقہ اس کا یہ ہوگا اس کی تنسیخ کا نبی نہیں آئے گا مامور من اللہ نہیں آئے گا آسمان سے نہیں کوئی آئے گا خدا سے علم پانے کی ضرورت ہی اس کو نہیں رہے گی. موکم کرنا ہے قرآن کی آیات محکم کرنے ہیں آیات خدا قرآن کی آیات کو. کسی نبی نے آ کے نہیں کرنا کسی رسول نے نہیں کرنا خدا کی طرف سے براہ راست علم پا کر نہیں کرنا ضرورت نہیں ہے. آیات خدا بندی جو قرآن میں ہے یہ محفوظ ہے
پہلی بات تو یہ ہوگی ایسا کہنے والے کی جو یہ کہے کہ یہ کتاب اللہ جو ہے یہ حرفن حرفن لفظ لفظ وہی ہے جو خدا نے نازل کی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا, جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا. پہلا عقیدہ یہ, پہلا ایمان یہ عقیدہ نہیں, پہلا ایمان یہ. وہی یہی چیز وہی کی کوئی اور قسم نہیں, وہ اس کے اندر ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا. جسے آیات ہی قرآن نے کہا ہے, خدا نے کہا ہے, وہ اس قرآن کے اندر کی آیات. انہیں ضعیف کر دیا گیا ہے, محکم لفظ ہے یہاں آ گیا نا, انہیں کمزور کر دیا ہے, انہیں منسوخ کر دیا گیا ہے, انہیں اپنی جگہ سے ہلا دیا گیا ہے. کرنے کی بات تو اتنی کی رہ گئی, آیات اللہ کو ان کے مقام پہ محکم کر دیا گیا. اس کے لیے خدا سے علم پانے کی ضرورت ہی نہیں, کسی معمور میں اللہ کی حاجت ہی, کسی آنے والے کی ضرورت ہی, وہ موجود ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ عقائد آ گئے کہ اس کے باہر بھی ہیں, مثلہ ماہو بھی ہے, وہ انہیں منسوخ بھی کر سکتی ہیں, اس میں کچھ منسوخ بھی ہو گئی ہوئی ہے, ایک طرف میں یہ بھی آیا ہے, دوسری میں یہ بھی آیا ہے, یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے یہ آنے والے آتے ہیں, وہ کچھ خدا کی طرف سے الہام, یہ کچھ پاتے ہیں. یہ جتنے عقائد ہیں یہ سارے خلاف قرآن ہیں, ختم نبوت کے تصور کے خلاف. ان سے انکار کرنا ہوگا جی. ان سے انکار کرنا ہوگا, اور وہ جس نے ختم نبوت کی لم کو پا لیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں جب نظر آتا تھا کہ نبی دنیا سے اب تشریف لے جا رہا ہے, نبی تشریف لے جا رہا ہے تو نبوت ختم ہو گئی نا. اس کے ساتھ حضور کی وفات کے معنی یہ تھے نا, ختم نبوت. جس نے اس لم کو پا لیا تھا, اس نے اس لم کو پا لیا تھا کہ پھر آیات اللہ محکم کس طرح سے ہوں گی, اس نے اعلان کیا تھا حسبنا کتاب اللہ, صحیح کہا ہے اقبال نے کہ یہ جو ہے تحسیم آیات اللہ کی, دین کو اپنی اصلی شکل میں پیش وہ شخص کر سکے گا جو جرت کرے حضرت عمر کے الفاظ میں نہیں بلکہ روح عمری لے کر اٹھے, اور کہا ہے کہ وہ عمر جو اسلام میں سب سے بڑی انقلابی روح ہمیں نظر آتا ہے, وہ عمر کی روح کو لے کر اٹھے اور اسے جرت ہو کے رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہ کہے کہ ہم نے نہ کتاب اللہ. انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. جو یہ کہے خدا کی کتاب محفوظ اور یہ دین کے لیے کافی ہے, یہ ملاوٹیں جو کرتے تھے کاہے کے لیے, ابھی میں دو باتیں آگے کر دوں. اگلی آئے ساتھ ہی شامل ہو گئی. وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ ما یل کی شیطانوں کتنا تلین فی قلوب ہی مردوں ول قاسیت قلوب ہوں وہ ان ظالمین رفیع شاف الغیب. یہ ظالم تھے, دین سے بہت دور نکل گئے ہوئے, دین کی انتہا درجے کی مخالفت کرنے والے.
خدا موکم اس لیے کرتا تھا ان آیات کو، وہ کرتے تھے اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنے، خدا ان کو پھر محکم کرتا تھا آیات، فتنے کا باعث بننے والے دو گروہ قرآن نے یہاں گنائے. اب بڑی عظیم چیز یہاں کہی ہے صاحب، اور کیجیے گا دو گروہ. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ جتنے انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والے تھے، یہ مذہبی پیشوائیت ہوتی تھی جو دین کو پروفیشن بناتے تھے. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یکتبون ھذا من عند ربہم لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، خود لکھتے تھے، بس کہتے تھے کہ یہ شریعت خداوندی ہے تاکہ اس کے عوض میں چار پیسے مل جائیں ان کو. یہ جو ہے قرآن نے انہیں دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور عجیب چیز کہی، کہا ایک تو ان میں سے وہ ہیں جو یہ جانتے بوجھتے سب کچھ کرتے ہیں، انہیں قرآن نے منافقین کہہ کے پکارا ہے، فی قلوبہم مرض، منافقت کی مرض ہے، جانتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، جان بوجھ کے کرتے ہیں، اپنی مفاد پرستی کے پیش پیشوائیت کی مفاد پرستیاں، تبر کچھ بھی ہے. بارہ لوگ گروہ وہ ہے کہ جن کے متعلق کہا کہ وہ جان سے بوجھ کے ایسا کر، دوسرا گروہ وہ بنایا وہاں کہا کہ وہ جو ایک صدیوں کی عرصے کی اس کو جو اندھی تکلیف چلی آ رہی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی ان کی صلاحیتیں مضبوط کر دی ہیں، دل ہی پتھر کے ہو گئے ہیں. ان میں یہ دونوں گروہ آپ کو ملے. جنہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب اس کے سامنے تو کوئی مفاد بھی نہیں ہے کسی قسم کا، اللہ والا آدمی ہے، درویش کا ہے، بڑی زندگی ایسی بسر کرتا ہے، خدا واسطے ساری عمر اس نے وقف کر دی ہوئی ہے دین کی تبدیل کے لیے، تو وہ تو یہ کچھ نہیں وہ کرتے. خاصیت ان کے دلوں میں سمجھ میں سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے. نیک نیتی تو عزیزہ نے من حافظ راجد کا سروپ یا اس کی سند نہیں ہو سکتی. حافظ راجد تو ایک طرف رہا، وہ تو انگریزی کا محاورہ ہے، سنسیئرٹی از ناٹ آلویز اے گارنٹی فار سینیٹی. کہ نیک نیتی جسے آپ کہتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دفاع آپ یہ کہیں کہ وہ شخص عقل مند بھی تھا. سچ پوچھا تو ساڈے نو ماننے نہیں تھے، نیک نیت پوچھا ہی ہوا ہے. عام طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے معاف رکھیے، اتنی دور ایسا آ جاتا ہے. یہ خاصیت وہ لوگ ہیں، اندھی تکلیف کی بنا پہ چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی دانستہ وہ کچھ کرتا ہے، یا جس میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کچھ مذہبی پیشوائیت بنا بیٹھا ہے. دونوں ہی اس چیز کے اندر تو یہ ہے کہ جو کچھ ملا رکھا ہے جیاسین نے، وہ اس کو محکم سے محکم تار کر کے چلے جاتے ہیں، اور آیات خداوندی کی تحکیم کے لیے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ دونوں گروہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عدوم قرآن نے دوسری جگہ ان کو عدو کہا، نبی یا رسول کا دشمن ہونا جو تھا تو ان کی ذات کا دشمن نہیں، دین خداوندی کو دشمن تھے نا جسے وہ پیش کرتا تھا. تو دین خداوندی تو آج قرآن ہے، جو بھی قرآن خالص سے پیش کرے گا دین خدا خالص کے معنی ہوئے ان آمیشوں سے ہٹا کر کے جو درمیان میں اس کے پاس چپک گئی ہے، جو بھی اسے پیش کرے گا قرآن کی شہادت ہے کہ یہ سارے اس کے دشمن ہو جائیں گے. یہ بھی ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ تیز آئی، اس میں عدوون ہے، دشمن ہے نا. دوسرے مقام پہ بھی ہے 25 بٹا 31، عدوون. اس کی مخالفت نہایت تھی، یہ روش سے نہیں آ رہی ہے ضروری کے معنی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ روش ہی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ جو بھی آیات اللہ کو محکم کرنے کی غرض سے اٹھے گا کہ کوہ گران تو یہ ہے اپنے مقام کے اوپر خزیدہ، اس کے گرد گھومیں گے تمہارے تمام تصورات و نظریات اور عقائد اور مسالک اور مشارف سب، یہ اپنے مقام سے کھڑا ہے. اقبال نے جسے کائنات زندگی را محور اند کہا ہے نا، قرآن اور تلوار کائنات زندگی کا محور ہے، اس کے گرد گھومیں گی کائنات زندگی. اسے ہے یو کے ملا ہو آیات ہی، اور خدا براہ راست یہ کچھ نہیں کرے گا، اس نے اس سلسلے کو بند کر دیا. اب یہ کچھ انسانوں کے ہاتھوں سے ہی ہے، عدوون یہ ہوں گے جو میں نے عرض کیا اس کے خلاف اس نے رہا. تو عزیزہ نے مان، جیسا میں کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیے جائے گا، عمر ملے گی، قرآن پیش کیے چلا جاؤں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ کیا ہوتا ہے، یہ میں عرض کر دوں یہ زندگی کے اندر. یہاں کا مسلمان ہو، کسی اور جگہ کے مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی انسان ہو، خدا کا یہ قرآن تو مخصوص نہیں تھا کسی امت کے لیے، کسی قوم، کسی خاص قوم کے لیے. کوئی بھی ہو جو بھی یہ ارادہ کرے گا کہ دین خداوندی جو ہے اس کے مطابق زندگی کا نظام قائم ہو جائے، دین خداوندی کے مطابق، اس کو یہ جرم کر کے اٹھنا ہوگا کہ دین خداوندی اس قرآن کے اندر جو اس کے مطابق ہے وہ کہیں سے بھی اس کو ملے، اور اس کی نسبت کسی کی طرف سے بھی کی جائے، کیونکہ وہ اس کے مطابق ہے اس کو وہ قبول کر لے گا. جو اس کے خلاف ہے اس کی نسبت آپ کسی کی طرف کیوں نہ کر دیجیے، وہ اس کو مسترد کر دے گا کہ محکم یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، معیار یہ ہے، کٹوتی یہ ہے، پرکھنے کا کوئی گراں جیسے میں نے کہا ہے وہ یہ ہے، یہ اپنے مقام سے نہیں ہلے گا. یو کے ملا ہو آیا کے ہی لفظ عجیب ہے، کلے گھٹ دے گا وہ عنایت. محکم جو ہے وہ آیات کی خداوندی ہے جو قرآن کے اندر ہے، باقی سب اس کی تصدیق کی تصویر کی محتاج. جسے یہ صحیح کہے گا وہ صحیح ہو، جسے یہ غلط کہے گا وہ غلط ہو. ختم نبوت کے معنی تھے عزیزان ایمان شخصیت پرستی کا خاتمہ، اور یہ چیز تھی جو اللہ کے دین نے بھی سکھائی، حضور کی تربیت نے بھی سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے دین نے سکھائی کہ وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم، محمد بے شمیر سے خدا کا ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے، اپنے وقت میں چلے جاتے رہے، کل کو اگر یہ قتل ہو جائے یا مار دیے جائے تو کیا تم سمجھو گے کہ دین خداوندی کا خاتمہ ہو گیا؟ اب ہمیں پھر سابقہ دھیان کی طرف چلے جانا چاہیے جو مدد بن چکے ہوئے تھے. قرآن نے آگے کہا کہ جو ایسا کرے گا کر لے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا دین تو وہ تو ہو چکا ہوا ہے. یہ تھی آیت جو حضرت صدیق اکبر نے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت منبر سے کھڑے ہو کے اس کا اعلان کیا تھا. کیوں کیوں گھبرا رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو، ہمیں نہ مچا دیے تم لوگوں نے، کیا ہوا ہے، کیا بگڑا ہے؟ یہ جو وفات پا گئے. کہنے والا عزیزان امام معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ مرنے والے کا دشمن معاذ اللہ، یا یہ کہ کوئی اجنبی تھا کہ جس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو یار غار قرآن نے جسے کہا تھا، اتنا بڑا یار غار تو محاورہ ہو گیا اس دن سے ہمارے ہاں. یہ یار غار اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں بگڑا اس سے. یہ تھے قرآن کو سمجھنے اور یہ تھی تربیت دی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ختم نبوت شخصیت پرستی میں خاتمہ کر دیتی ہے، خاتمہ اس طرح کر دیتی ہے کہ وہ کیا یہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ دوسرے انسانوں سے آ کر یہ کہے کہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کہہ رہا ہے، اس لیے میری بات مانو گے، وہ خدا کی بات ہے جو تمہیں ماننی پڑے گی. ختم نبوت کا ماننے والا وہ کہے گا اس شخص کے بد تھے اور تم خدا نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا قرآن کے اندر، اپنی بات کہہ کے پیش کرو، ہم دیکھیں گے ماننے کے قابل ہوگی تو مانیں گے، نہیں ماننے کے قابل ہوگی تو کار دیں گے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ختم نبوت کے ماننے والی قوم کو تو دنیا میں سب سے بڑی آزاد قوم ہونا چاہیے تھا، جو سب سے زیادہ غلام قوم ہوتی تھی. رسول اللہ نے تو اغلال و سلاسل کو آگے توڑ دیا تھا. قرآن کہتا ہے انہوں نے ان اغلال و سلاسل زنجیروں اور خوف و بیڑیوں کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے اپنی میزبان عقیدت سے چنے اور پہلے سے زیادہ ان کو گلڈ کر کے موپن کر کے اور اپنا ایک 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 بدن کا بال بال جکڑ لیا اس کے اندر. ختم نبوت قرآن کی آیات کی تعظیم دنیا نے سب سے بڑی آزاد قوم بنا دیتی ہے. وہ قوم جیسا کہا گیا ہے کسی بادشاہ یا کسی ڈکٹیٹر یا کسی شہنشاہ کا حکم چلانا تو ایک طرف رہا، دنیا کی جمہوریت کا 51% بھی ایک طرف رہا، یہ مغرب کے جمہوریت نظام کی 100% انسانوں کی آرا بھی آج کے کسی شخص کو اپنے فیصلے کا معصوم نہیں بنا سکتی جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے. کہہ دے گا کہ یہ تمہاری آرا ہے، حکم آیات اللہ ہے، ان کی سند لاؤ، اس کے مطابق ہے تو میں مانتا ہوں، تمہاری رائے سمجھ کے نہیں مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ قرآن نے اس کی صداقت کی شہادت دی ہے. اگر یہ شہادت نہیں تمہیں مل سکتی تو دیوار کے ساتھ مار دینے والی چیز ہے. یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہے عزیزان ایمان یحکم اللہ آیاتہ کا اب طریقہ ختم نبوت کے بعد. جو میں پھر عرض کر دوں کہ دنیا کی کوئی قوم ہو، ہم مسلمان کہلانے والوں کی قوم ہو،
کوئی دوسری قوم ہو جو بھی یہ چاہے گی کہ آیات اللہ کے مطابق دین خداوندی کا نظام جہاں قائم ہو اسے آیات اللہ کو محکم کرنا ہوگا, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی دین کے اندر آمیزشیں ہوئی ہیں ان سب کو وہ منسوخ کر کے اٹھے گا, پھر یہ دین قائم ہوئے گا. اور اسی لیے کہا کہ وہ جو آمیزشیں ہوتی تھیں وہ تو اس لیے ہوتی تھیں کہ یہ منافقین اور یہ خاتمین سلوک یہ جو ہے جو کچھ یہ دین کے نام پہ دین فروشیاں کرتے ہیں ان کو خدا مٹائے. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, اور اس طریقے سے وہ لوگ جو صحیح ایمان رکھتے ہیں وہ علاوہ علم سیرت پکار اٹھے کہ واقعی قرآن اور صرف قرآن خدا کی طرف سے واحد کتاب ہے. اگلی آیت ہے عزیز آل من 54 جسے آئندہ درس میں نظر آئے. ربنا وتقبل منا انك انت الرحيم.